الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل مالك إلا تقي حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے اس روایت کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بھی نقل کیا ہے مسند امام احمد میں امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے اپنی صحیح میں دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے البتہ الفاظ کا فرق ہے یہ بھی الفاظ ہیں جو پڑھے گئے لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل مالک الا تقی اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی یعنی مومن کو دوست رکھو مومن سے دوستی کرو اس سے دو مراد ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ کافر سے دوستی نہ کرو اور ایمان والوں سے دوستی رکھو یا یہ کہ پکے ایمان والوں سے دوستی رکھو اللہ والوں سے دوستی رکھو ولا یأکل مالک الا تقی ایک روایت میں ہے کہ تمہارا مال نہ کھائیں مگر متقی لوگ دوسری روایت میں ہے ولا یأکل طعامک الا تقی یہ تمہارا کھانا نہ کھائیں مگر وہ لوگ جو متقی ہوں یہ تھوڑا سا فرق ہے لیکن تعبیر ایک ہی ہے مفہوم ایک ہی ہے تعبیر کا فرق ہے کہ مال کا کہیں آیا ہے کہیں طعام آیا ہے طعام کا لفظ آیا ہے کہیں مال کا لفظ آیا ہے تو مفہوم دونوں کا ایک ہی بنتا ہے تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے تو یہ کئی جگہوں پر یہ روایت منقول ہے اور یہ بہت اصولی بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اس روایت میں کہ ایمان والوں کو دوست رکھو اور تمہارا مال متقی لوگ کھائیں یا تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں جیسے کہ روایت کا اختلاف ہے مال کا اور کھانے کا تو تمہارا مال یا تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں یہاں جو یہ منع کیا گیا لا تصاحب الا مؤمنا اس میں دو مرادیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ پکے ایمان والے سے دوستی کرو اہل اللہ سے اللہ والے سے اور گناہگار سے دوستی نہ رکھو ورنہ اس کے اثرات آئیں گے اس کے گناہوں کے اثرات آئیں گے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ ہر تبلیغ کے سفر سے واپسی پر وہ رائے پور کی خانقاہ میں یا سہارنپور جا کر تین دن لگاتے تھے اور فرماتے تھے وجہ اس کی یہ فرماتے تھے کہ تبلیغ کے سفر میں مخلوق سے اختلاط ہوتا ہے ہر آدمی سے ملنا جلنا ہوتا ہے ہر آدمی کو دعوت دینی ہے اللہ کی طرف بلانا تو ظاہر ہے ملنا تو پڑے گا اس سے ملاقات کرنی ہوگی بات چیت کرنی ہوگی تو فرمایا اس کے اثرات ہوتے ہیں غلط آدمیوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں لہذا میں اپنے قلب کو غسل دینے کے لیے اور قلب کی صفائی کے لیے خانقاہ رائے پور میں تین دن لگاتا ہوں یا سہارنپور چلا جاتا ہوں تو یہ جو سہارنپور فرمایا نے سہارنپور مظاہر العلوم مراد ہے تو اگرچہ وہ مدرسہ تھا سہارنپور مظاہر العلوم مدرسہ تھا مگر وہاں اتنے اللہ والے تھے مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہوتے تھے مولانا عبد اللطیف صاحب وہاں ہوتے تھے شیخ الحدیث صاحب وہاں بڑے بڑے اکابر اللہ والے وہاں ہوتے تھے اور وہاں پڑھاتے تھے مدرسے میں مظاہر العلوم میں تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مظاہر العلوم سہارنپور کو گویا کہ خانقاہ کے ہی قائم مقام سمجھا میں وہاں چلا جاتا ہوں اور کبھی رائے پور چلا جاتا ہوں، اور جی یہ بھی چاہتا ہے کہ تھانہ بھون حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ میں حاضر ہو کر یہ تین دن وہاں لگاؤں، لیکن وہ دور ہے اس لیے میں یہاں چلا جاتا ہوں. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ تبلیغ کا سفر ہے، کوئی یہ کوئی گناہ کا سفر نہیں، لیکن عام لوگوں سے، گناہگاروں سے بھی اختلاط رہتا تھا، بے نمازیوں سے بھی اختلاط ہوتا تھا، ملاقات ہوتی تھی، تو اس کے قلب پر اثرات پڑتے ہوں گے. وہ یہ تو اللہ والے ہی جانتے ہیں بھائی، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، یہ تو وہ سمجھتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. جو اندھیروں میں رہتا ہو اس کو کیا پتا، جو روشنی میں رہتا ہو ذرا سی اندھیرا ہو جائے اس کو پتا چلتا ہے کہ ہاں وہ کمی ہوئی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ بر دل سالک ہزاراں غم بوت، گر ز باغ دل خلالے کم بوت. کیا پیارا تعبیر فرمائی ہے کہ سالک یعنی اللہ کے راستے میں چلنے والا یا اللہ والا متقی آدمی، اس کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں، ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں. کب؟ جب اس کے دل میں جو اللہ تعالی کی محبت کا باغ لگا ہوا ہے، اس باغ میں سے کوئی ایک تنکا بھی کم ہو جائے. تنکا، یہ باغ میں جو ہوتے نا، آپ جا کے دیکھیں نیچے زمین پہ نظر کیجئے، سینکڑوں تنکے، بیسیوں تنکے آپ کو نظر آئیں گے، وہ جو پتے سوکھنے سے بن جاتے ہیں تنکے سے، اور کچھ ٹہنیوں کے ٹوٹ کر، وہ تنکا بھی اگر کم ہو جائے اس باغ میں سے، حالانکہ وہ عام باغات میں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، وہ کوڑا کرکٹ سے زیادہ. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ بھی چونکہ اللہ کی محبت کے باغ کا تنکا ہے، اگر یہ بھی کم ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں کہ یہ کیوں کم ہو گیا. گر سے باغ دل خلالے کم بوت، بر دل سالک ہزاراں غم بوت، ہزاروں غم اس کے دل پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب اسی کو فرماتے ہیں کہ میں جو اختلاط ہوتا ہے گناہگاروں سے، بے نمازیوں سے، اور سب کو دعوت دینی ہوتی ہے، تو اس کے بعد میں پھر ان خانقاہوں میں جا کر اپنے قلب کی صفائی کرواتا ہوں. جیسے گاڑی جب چلتے چلتے کچھ عرصہ ہو جائے تو آپ لے کے جاتے ہیں، یعنی ٹیوننگ اور سروس کے لیے لے کر جاتے ہیں اس کو. اللہ کے راستے میں بھی ہم چل رہے ہیں، یہ ہماری گاڑی چل رہی ہے، چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں ہم بھی، اس کی بھی اپنی گاڑی کی بھی ٹیوننگ کرانی ہے. ہماری گاڑی کی ٹیوننگ کیا ہے؟ اپنے دل کی ٹیوننگ کراتے رہے اس کو. گو علاجن نہیں احتیاطن صحیح، اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجئے. گوشے دل میں جانے ہو کیا کیا مرض، کچھ دوا لیجئے، کچھ دعا لیجئے. گو علاجن نہیں احتیاطن صحیح، احتیاطن بھی لوگ اپنے دل کا معائنہ کرواتے ہیں کہ کولیسٹرول تو نہیں بڑھ گیا کہیں، کوئی کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، بعض لوگ ہر مہینے کرواتے ہیں احتیاطن. اللہ اکبر، یعنی احتیاط تو پھر یہ احتیاط روحانی معاملے میں نہیں ہے، جسمانی صرف جسمانی حد تک ہے، روحانی معاملہ بھی بلکہ وہ تو اس سے زیادہ عام ہے. گو علاجن نہیں احتیاطن صحیح، اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجئے، کچھ معائنہ کروائیے. گوشہ دل میں جانے ہو کیا کیا مرض، کچھ دوا لیجئے، کچھ دعا لیجئے. جن چیزوں کو ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ مرض بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، وہ بیماریاں ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ میں وہاں جا کے تین دن لگاتا ہوں، خانقاہ رائے پور میں یا سہارنپور چلا جاتا ہوں، اور جی یہ چاہتا ہے کہ یہ تین دن وہاں لگاؤں تھانہ بھون میں حکیم الامت کی خدمت میں. تو یہ تو مسلمانوں کا حال ہے، یعنی گناہگار مسلمانوں، اس کی وجہ سے دل پر میل اور غبار آ جاتا ہے، اس کا اتنا اہتمام فرمایا. تو جو کافر سے دوستی کر لے، کافر سے تعلق کر لے، تو اس کی وجہ سے کتنا دل پر اثرات مرتب ہوں گے، اس کی صحبت کے اثرات کیسے مرتب نہیں ہوں گے. بھائی میں تو عرض کرتا ہوں، یہ جو حدیث میں منع فرمایا گیا نا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ درندوں کی کھال استعمال مت کرو، چیتا اور یہ شیر وغیرہ، یہ درندے جو ہیں ان کی کھال، دباغت کی ہوئی کھال بھی استعمال مت کرو، ممانعت آئی حدیث میں. آپ دیکھیں، میں نے اس کی شرح نکال کے دیکھی کہ یہ شرح نے لکھا کیا ہے، کیوں، وجہ کیا ہے. تو محدثین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ درندوں کی کھال سے منع اس لیے کیا گیا کہ کیونکہ وہ درندے ہیں, اگرچہ کہ اب وہ زندہ نہیں رہے, بہرحال کھال تو ان کی ہے, تو اس کے بھی اثرات ہیں, درندگی کے اثرات پڑیں گے تمہارے اوپر, تمہارے اندر کہیں درندگی نہ آ جائے, ایک دوسرے لڑنا شروع کر دو, گالیاں دینی شروع کر دو, کاٹ کھانے کو دوڑو ایک ایک بات پر, تو یہ اثرات تمہارے اندر آ سکتے ہیں, اس لیے منع فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, درندوں کی کھال بھی استعمال مت کرو, اس پہ بیٹھنا یا اس کا مشکیزہ بنانا وغیرہ وغیرہ جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, لوگ اس کو بطور قالین کے اس کو بچھاتے تھے اور بطور بستر کے استعمال کرتے تھے, اس کے اوپر لیٹتے تھے بیٹھتے تھے یا اس کا مشکیزہ بنا لیتے تھے پانی وغیرہ بھرنے کے لیے, تو فرمایا اس کو استعمال مت کرو, اس لیے کہ اس کے اثرات آ جائیں گے. اور جب یہ بھی روایات میں ہے کہ بکری پالنے والوں میں مسکنت ہوتی ہے, آج ہی ان کے ساری ہوتی ہے جو بکری پالنے والے ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں اور تمام انبیاء سے بکریاں چروائی گئی ہیں, تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں. بکری کی عادت ہوتی ہے کہ ریوڑ سے ہٹ کے ادھر ادھر منہ مارتی ہے, وہ یہ اس کی عادت ہوتی ہے. اب اگر چرواہا یہ سوچے کہ ادھر ادھر اس سے ہٹ گئی ریوڑ سے, جانے دو اس کو یہ جہاں جا رہی ہے, تو بھی اپنا نقصان ہے, اور اگر اس کو ایک ڈنڈا کھینچ کے مارا اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تو بھی اپنا نقصان ہے. دونوں چیزوں سے بچاتے ہوئے اس کو رکھنا بھی ہے, اس کو نقصان سے بھی بچانا ہے. اگر ادھر ادھر منہ مارنے چلی گئی وہ ریوڑ سے ہٹ کے اور اس نے کہا جانے دو جہاں جا رہی ہے, یہ بھی نقصان ہے بھائی, بکری سے ہی ہاتھ دھو بیٹھو گے. اور اگر ڈنڈا مارا کھینچ کے غصے میں اور اس کی کچھ ٹانگ ٹوٹ گئی سینگ ٹوٹ گیا تو بھی نقصان ہے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے بکریاں چرانا, ایسی امتی کو بھی سنبھال کے رکھنا, یہ تربیت بکریاں چروائی گئیں انبیاء علیہ السلام سے. کہ ایک تو یہ بھی حکمت ہوگی, اللہ بہتر جانتے ہیں باقی, تو کہ بکریاں چرانے کی وجہ سے مسکنت آتی ہے بکری کی صحبت والوں کو, جو بکری کی صحبت میں رہتے ہیں ساتھ رہتے ہیں ان میں حضور نے فرمایا ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے, اور جو اونٹ پالنے والے ہوتے ہیں ان میں کینا ہوتا ہے, کینا, کیونکہ اونٹ کے اندر کینا ہوتا ہے اور خوب زبردست کینا ہوتا ہے, یہ دل میں رکھتا ہے, موقع دیکھ کے حملہ کرتا ہے. میں نے وہاں مدینہ منورہ میں وہ ساتھی مجھے لے گئے مدینہ سے باہر, اونٹوں کے جو استبل ہیں وہاں سیر کرانے کے لیے لے گئے تھے, تو میں نے دیکھا وہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے وہ سر پہ باندھے ہوئے تھے, اس کو پٹکے کہیں گے یا پگڑیاں تو نہیں, امامے نہیں تھے وہ, ایسے ہی بڑے بڑے. میں نے کہا یہ کیا وہ انہوں نے خود کہا کہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا باندھے ہوئے انہوں نے. میں نے کہا سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اتنا موٹے موٹے انہوں نے باندھے ہیں. کہنے لگے یہ اونٹ کو یہ چونکہ یہ پالتے ہیں اور کبھی کبھی اونٹ کو یہ پٹائی بھی لگا دیتے ہیں, کچھ تنبیہ کرتے ہیں, تو یہ اونٹ کینا رکھتا ہے اپنے اندر, تو یہ موقع دیکھ کے کھوپڑی پکڑ لیتا ہے, اس کے وار سے بچنے کے لیے ان کو اتنا بڑا یہ پہننا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ایک دم پکڑ لے کھوپڑی اور آدمی گیا, چھوڑتا ہی نہیں جب تک مر نہ جائے آدمی. تو ایسا کینا اس کے اندر ہوتا ہے کہ اس وقت نہیں جب اس کو تنبیہ ہو پٹائی لگائی جائے اس وقت کچھ نہیں کہتا, جب موقع دیکھتا ہے کہ کوئی خاص موقع ہاتھ آ جائے کہ بالکل یہ بے بس کر دوں, ایسا داؤں لگاؤں ایسے زاویے سے, تو وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. ہمارے مولانا راشد محبوب صاحب نے بتایا ٹنڈول یاد میں ایک آدمی نے اپنے اونٹ کی پٹائی لگائی اور وہ سمجھ گیا کیونکہ اونٹ پالنے کی عادت تھی اس کو پالنے والا تھا, تو سمجھ گیا کہ اس نے کینا رکھا ہے دل میں, اس کے انداز سے کچھ اس کو اندازہ ہو گیا. رات کو جو اپنی جو مقررہ جگہ تھی اس پہ نہیں سویا, وہ مقررہ جگہ سے ہٹ کر سویا اور اپنا جو بستر تھا وہ صحن میں لگاتا تھا, وہاں بستر پر اس نے یہ کیا کہ گاؤں تکیے رکھ دیے اور اوپر سے چادر ڈال دی, بالکل ایسا لگا جیسے کوئی آدمی سو رہا ہو, اپنی مقررہ جگہ پر یہ کیا اس نے اور خود کمرے میں سویا. رات کو اس کو کچھ آواز آئی اور اونٹ کے جس غرغرانے کی آواز آئی, تو اب جو اس نے کھڑکی میں سے دیکھا تو اونٹ نے اس کی چارپائی کو چاروں ٹانگوں کے اندر لیا ہوا تھا اور خوب اس کو دبا رہا تھا, یعنی اپنے زام میں وہ یہ کر رہا تھا میں اس کا دم گھونٹ دوں بس. خوب جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس کا دم گھٹ چکا ہوگا یا مر چکا ہوگا, پھر وہ وہاں سے ہٹا, اور اس کو کیا پتا وہ تو اندر تھا, وہ تو دیکھ رہا تھا اندر سے. یہ ہے اس کے اندر کینا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اونٹ پالتے ہیں ان کے اندر بھی یہی چیز آ جاتی ہے, کینا آ جاتا ہے. اور گھوڑے پالنے والوں میں تکبر ہوتا ہے، یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھوڑا پالتے ہیں ان میں تکبر ہوتا ہے. تو یہ ساری بات، یعنی گھوڑے کے اثرات ہوتے ہیں، اونٹ کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی ان کی صحبت سے ان کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، وہ منتقل ہو جاتی ہے. تو اللہ والوں کی صحبت سے یہ ان کے اندر، ان کے دل میں جو نورانیت ہے اور جو تقویٰ ہے وہ منتقل نہیں ہوگا. جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اونٹ کا، اونٹ کے پالنے والے جو چونکہ ساتھ رہتے ہیں اونٹ کے، تو وہ کینہ منتقل ہو جاتا ہے. بکری پالنے والے چونکہ بکری کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے اندر مسکنت اور عاجزی ان کے ساری منتقل ہو جاتی ہے. اور گھوڑے پالنے والوں میں تکبر منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ گھوڑے میں تکبر ہوتا ہے. تو اب یہ تمام چیزیں جب منتقل ہوتی ہیں جانوروں کی، اور کھال سے، درندوں کی کھال سے منع فرمایا گیا کہ وہ اس کی کھال کو استعمال مت کرو کیونکہ درندگی آ جائے گی. تو جب ان سب چیزوں کے اثرات ہیں تو اہل اللہ کے کیوں نہ ہوں گے؟ اس لیے منع فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، یہ تم کافر سے دوستی نہ کرو، ایمان والوں سے دوستی کرو. یا یہ مراد ہو سکتی ہے کہ پکے ایمان والوں سے تم ان کی صحبت اختیار کرو. اور ولا یاکل طعامک، یا ولا یاکل مالک ایک روایت میں، الا تقی، یہ تمہارا مال یا تمہارا کھانا وہ متقی لوگ کھائیں، ان کے علاوہ غیر متقی کو کھانا نہ کھلاؤ. یعنی یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جائز نہیں ہے کھانا کھلانا غیر متقی کو، گناہگار کو جائز نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. بلکہ ترغیب ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ تم کھانا تمہارا متقی لوگ کھائیں. غیر متقی کو اگر آپ کسی کو اسلام دین کی طرف بلا رہے ہیں، اس کو نمازی بنانا ہے، تو بھائی کھانا تو کچھ کھلانا پڑے گا اس کو. حضور نے بھی جب مشرقین کو دعوت دی شروع میں، تو آپ کھانا کھلاتے تھے، بھنا ہوا گوشت کھلاتے تھے مشرقین مکہ کو، پھر آپ دعوت دیتے تھے. ایسی تھوڑی، پہلے ان کے پیٹ میں کچھ پہنچاتے تھے، پھر دین کی بات سناتے تھے. تو اگر کسی کو اس طرح کیا جائے تو کوئی حرج نہیں دین کی طرف اس کو لانے کے لیے، نمازی بنانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں اس میں. مگر اس میں جو فرمایا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ تمہارا کھانا اچھا، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں. غیر متقی کو کھلانا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اور بلکہ اگر اس کو دین کی نیت سے کھلا رہے ہیں، دین پر آ جائے کسی طرح، دعوت ہماری قبول کر لے اور اللہ والا ہو جائے، دیندار ہو جائے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت ثواب کی چیز ہے. اللہ، تو ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کیسے آدمی کی صحبت اختیار کریں، کیسے آدمی کی ہم صحبت اختیار کریں، کس آدمی کی صحبت میں بیٹھیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب مرحمت فرمایا اور تین علامات بتائیں اس سوال کے جواب میں. دیکھیں وجہ اس کی، یہ سوال جو پوچھا صحابہ کرام نے، اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ وہ سفر پہ بھی جاتے تھے، کہیں اور بھی ہوتے تھے، بعض صحابہ کے گھر دور ہوتے تھے. حضرت عمر کا گھر دور تھا، انہوں نے ایک صحابی کی سے معاہدہ کر لیا تھا کہ آج ایک دن تم جاؤ مسجد نبوی میں، جو حضور فرمائیں وہ تم آ کے مجھے بتانا، اگلے دن میں جایا کروں گا، جو حضور فرمائیں گے میں تمہیں آگے بتایا کروں گا. یہ دیکھیے انہوں نے کیسا نظم بنایا تھا اور اس پہ عمل کرتے تھے کہ کوئی بات چھوٹ نہ جائے، آج حضور جو فرمائیں وہ چھوٹ نہ جائے، وہ تم مجھے بتانا، آج تم جاؤ کل میں جاؤں گا میں بتاؤں گا، آج تم جاؤ تو تم مجھے بتانا آ کر. ایسا ان کو شوق تھا، اتنی لگن تھی، دین کو سیکھنے کا جذبہ تھا کہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، کوئی اچھی بات آج فرمائی ہو تو ہم کیوں پیچھے رہیں. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی نقطہ نظر سے یہ پوچھا کہ آپ کی صحبت نہ ملے تو ہم کسی کی صحبت تو اٹھائیں، کیسے آدمی کی صحبت اٹھائیں. تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تین علامتیں دیکھ لو، من ذکرکم باللہ رؤیتہ وزادکم فی العلم منطقہ ورغبکم فی الآخرۃ عملہ. یہ تین، یہ جواب دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ایسے آدمی کی صحبت میں رہو جس کو دیکھنے سے، جس کی رویت سے، یعنی اس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، اس کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو. من ذکرکم باللہ رؤیتہ، یعنی جس کی رویت جس کا دیدار تمہیں اللہ کو یاد دلا دے، اللہ یاد دلا دے، جس کا دیدار اللہ یاد آ جائے، تو ایسا آدمی. یہ پہلے، سب سے پہلے یہ فرمایا. دوسری بات فرمائی کہ، اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ اہل اللہ، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں کہ جب وہ ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے. بس یہی اللہ کے خاص بندے ہیں. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تو یہ فرمایا اس روایت میں بھی کہ من ذکرکم باللہ رؤیتہ. اور دوسری بات فرمائی کہ وزادکم فی العلم منطقہ، کہ جب وہ کوئی بات کرے، کچھ کلام کرے، کچھ بیان کرے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو. جب وہ بیان کرے، کچھ بولے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، کوئی اچھی باتیں تمہیں پتہ چلیں، عمل، تاکہ تم عمل کرو اور دنیا آخرت کی بھلائی تمہیں حاصل ہو. تو وزادکم فی العلم منطقہ، اس کی منطق یعنی اس کو بولنا، اس کا نطق، اس کی قوت گویائی کی بدولت تمہارے علم میں اضافہ ہو. اور نمبر تین، ورغبکم فی الاخرت عملہ، اس کا عمل، اس کی زندگی دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آئے کہ بھائی آخرت کی تیاری دیکھو، جیسے یہ کر رہا ہے ایسے ہمیں بھی تو کرنی چاہیے آخرت کی تیاری. جس طرح اس نے آخرت کو اپنی منزل بنایا ہوا ہے، ہم تو دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے آخرت کی تیاری کو، قبر کی، حشر کی، آخرت کی تیاری. تو اس کا عمل دیکھ کر آخرت کی ترغیب ہو. ورغبکم فی الاخرت عملہ، اس کا عمل تمہیں آخرت کی ترغیب دے، اس کا عمل تمہیں آخرت کی تیاری کی ترغیب دے، ترغیب ملے کہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. یہ تین علامات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فرمایا جس کے اندر یہ تین علامات پائی جائیں، بس اس کی صحبت میں بیٹھو، اس کے ساتھ رہو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے علمی روحانی استفادہ کرو، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. من ذکرکم باللہ رؤیتہ وزادکم فی العلم منطقہ، اس کی بات چیت سے تمہارے علم میں اضافہ ہو. اور ورغبکم فی الاخرت عملہ، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی ترغیب دے، اس کے عمل سے تمہیں آخرت کی ترغیب ملے. بس یہ تین علامتیں جہاں ہوں تو اس صحبت کو، ایسی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور استفادے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.